بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد میرے عزیز طلباء کرام حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے گناہوں کے چھوڑنے کا وظیفہ پوچھا گیا کہ گناہوں کے چھوڑنے کا آسان طریقہ کار کیا ہے تو فرمایا کہ ہمت کے علاوہ کوئی اور طریقہ کار نہیں ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وظیفہ پڑھوں گا میں اللہ والا بن جاؤں گا کسی اللہ والے سے دعا کراؤں گا یہ وظیفہ اللہ والوں سے دعا کروانا ماں باپ سے دعا کروانا یہ چیزیں معین و مددگار ہیں اگر صرف دعا سے کام چلتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھاتے اور سارے کام بن جاتے نا سارے کافر مسلمان ہو جاتے کوئی کافر کافر رہتا اللہ کے نبی سے بڑھ کر کس کی دعا قبول ہوتی پھر جہاد کی بھی ضرورت نہیں تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھاتے اور سارے کافر مر جاتے ہاں ان کے گھوڑے ان کی جتنی چیزیں تھیں مسلمانوں کو مل جاتی دعا معین و مددگار ہے ہمت خود کرنی ہوگی فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ہم انسانوں کے لیے اچھے برے دونوں راستے بتا دیے گئے چلنا ہمارا کام ہے اختیار ہمیں دیا گیا ہم لوگ فرشتے نہیں ہیں کہ لا يعصون اللہ ما امرهم کہ گناہ کی صلاحیت ہی نہیں ہے اسی وجہ سے کہ فرشتوں کے اندر گناہ کی صلاحیت ہی نہیں ہے بس جو حکم دے دیا گیا وہ اس کے ہی مامور ہیں چنانچہ ان کو ثواب نہیں ملتا وہ قیامت تک جو سجدے میں وہ سجدے میں جو قیامت تک رکوع میں وہ رکوع میں جو قیامت تک قومے میں کھڑا ہوا ہے قیام میں کھڑا ہوا ہے جو جس حالت میں ہے جس کی جو تسبیح ہے وہ اس میں ہے لیکن ثواب نہیں ہے ثواب اختیار پر ملتا ہے وہ اختیارہین میں نہیں ہے وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ گناہ کر نہیں سکتے جو حکم دیا اس کے پابند ہیں ان کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے یہ تو ایک انسان کے اندر اللہ نے یہ صلاحیت رکھی کہ ہم اس کو اچھا برا راستہ بتائیں گے چلنا اے راہ رو تیرا کام ہے بعض لوگ سمجھتے ہیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شیخ اپنے دوش پر دوش کہتے ہیں کندھوں کو اپنے کندھوں پر اٹھائے گا اور جناب والا یہ اللہ کا راستہ پار کرا دے گا تو بھائی اگر یہی کام ہو تو پھر میں نے اللہ والا بننے کے راستے میں مشقت کیا اٹھائی اللہ تو فرماتے ہیں وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ ہم تو آزمائیں گے آزمائیں گے دیکھیں گے کون سچا ہے کون جھوٹا ہے تو یہ سمجھ لینا کہ جناب میں مدرسے میں آ گیا میں نیک بن جاؤں گا یہ خام خیالی ہے یہ اسباب نیکی ہے لیکن نیکی کے راستے پر خود چلنا ہوگا ابھی میں طلبہ سے بات کر رہا تھا میں نے کہا دیکھیں جو لوگ مسجد میں آ جاتے ہیں جو طلبہ مسجد میں آ جاتے ہیں شیطان اولاً تو یہ چاہتا ہے کہ یہ مسجد میں نہ آئے جب یہ مسجد میں آ جاتے ہیں تو شیطان دوسرا پینترا ان پر جال پھینکتا ہے 90% طلبہ 90% عوام کا یہ حال ہوتا ہے پہلی صف خالی ہوتی ہے اور وہ جان بوجھ کر پیچھے بیٹھتے ہیں تو شیطان نے یہاں پر بھی ان کو داؤ پیش لگا کر جو اعلیٰ درجے کی نیکی تھی اس سے ہٹا کر ادنا درجے کی نیکی میں لگا دیا پہلی صف خالی رہتی ہے لیکن طلبا پیچھے بیٹھے رہتے ہیں پہلی صف خالی رہتی ہے جناب والا عوام الناس آ کے پیچھے بیٹھی رہتی ہے تو شیطان تو ہر طرح سے پہلا نمبر اس کا یہ ہے کہ اس کو نیکی نہ کرنے دوں گناہوں میں مبتلا کروں جو آدمی گناہ سے بچ جاتا ہے نیکی کی طرف آ جاتا ہے تو وہ دوسرا اس کا درجہ یہ ہے کہ اس کو اعلیٰ درجے کی نیکی نہ کرنے دوں اگر اس کو اللہ کی طرف سے 1,00,000 روپے کا انعام ملنا ہے مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے تو اس کو بھائی بس 1,000 کا نوٹ ملے بس اور اس کو اپنے نقصان ہو کا عجیب بات یہ ہے تیسرا اتنا عجیب حملہ ہے یہ شیطان کا کہ اس میں نقصان بھی انسان کو محسوس نہیں ہوتا پیچھے آ کے بیٹھا ہوا ہے اس کو اپنا نقصان ہی محسوس نہیں ہو رہا کہ بھائی میں نے صفحہ اول چھوڑ دی ہے میرا نقصان ہو گیا ہے قیامت کے دن جو صفحہ اول کا میرا ثواب تھا وہ رہ گیا ہے صف اول میں بیٹھ کر میں قرآن شریف کی تلاوت کرتا ہوں وہ رہ گیا ہے. پیچھے بیٹھیں گے طلبا جان بوجھ کر تاکہ ایک دوسرے سے گپ شپ لڑاتے رہے. عوام الناس دو آدمی آئیں گے پیچھے بیٹھ کے گپ شپ. تو شیطان تو اتنا عیار ہے کہ وہ چاہتا ہی نہیں نیکی کرے, اور اگر نیکی کرے تو پھر ذرا پیچھے والی نیکی کرے, اعلیٰ درجے والی نیکی نہیں کرنے دینا اس کو. اعلیٰ درجے والی نیکی کرے گا تو جناب شیطان کا کاروبار تباہ و برباد ہو جائے گا. تو میرے عزیزوں مجھے آپ کو ہمت سے کام لینا ہوگا. موبائل میرے سامنے خود بخود نہیں آ جاتا, میں اپنے ہاتھ سے اٹھاتا ہوں. اختیار فالہمہا فجورہا, اب میں فجور کی طرف بڑھ رہا ہوں. میرا انگلی خود بخود شیطان نہیں اٹھاتا. یوٹیوب پہ انگلی کون لگاتا ہے؟ خود لگاتا ہوں, اپنے اختیار سے لگاتا ہوں. فیس بک پہ انگلی اپنے اختیار سے لگاتا ہوں. گندی فلموں پر اپنے اختیار سے لگاتا ہوں. جس اختیار سے گناہ کر رہے ہو اس اختیار سے گناہ نہ کرو. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سارے تصوف کا خلاصہ اختیاری اور غیر اختیاری امور کے درمیان رہتا ہے. اس کو سمجھ لو بھائی اچھی طرح. بہت سارے طلبہ کے خطوط میں چونکہ وہ طلبہ اختیاری اور غیر اختیاری امور میں فرق نہیں کر پاتے اس وجہ سے وہ پریشان رہتے ہیں. جناب بھائی دیکھو خیالات کا آنا اختیاری یا غیر اختیاری تو پھر پریشانی نہیں. گناہ کا خیال آ رہا ہے, ڈکیتی کا, چوری کا, زنا کا, شراب کا, بدماشی کا, چرس کا خیال آ رہا ہے, مضر ہے؟ مضر نہیں, کیونکہ یہ کیا ہے؟ غیر اختیاری ہے, میرے اختیار میں نہیں. خیالات تو آئیں گے بھائی, خیالات تو ہوا کی مانند ہے. ہوا کو روک سکتا ہے کوئی؟ کوئی نہیں روک سکتا. ٹھیک ہے جی. اب اختیاری کیا چیز ہے؟ دو, اس خیالات کو جمانا. اختیاری غیر اختیاری؟ اختیاری. اس خیالات برے خیالات پر عمل کرنا اختیاری غیر اختیاری؟ اختیاری. صحیح بھائی, سامنے سے نامحرم عورت گزر رہی ہے, مامو زاد, چچا زاد, خالہ زاد, پھوپھی زاد, چچی سے, مومانی سے, بھابھی سے, سالی سے, یہ آٹھ قریبی رشتے سے پردہ ہے. تو یہ ہولڈنگ والی, بولڈنگ والی, صابن کی ٹکیا والی سب سے پردہ. ہاں اب مامو زاد آ گئی, اب میرا کام کیا ہے؟ آگ کا بند کرنا اختیاری غیر اختیاری؟ بھائی مامو زاد کے چکر میں یہ تو نہ بھولو بھائی, وہاں سے اٹھ جانا اختیاری غیر اختیاری؟ تو اب یہ اپنے اختیار سے وہاں سے اٹھ جاؤ. سنتوں پر عمل کرنا ہے. جیسے میں اکثر کہتا ہوں مدارس میں ہم حلق کرواتے ہیں طلبہ کے, طلبہ خوشی کا اظہار نہیں کرتے. بھائی وہ سنت اللہ کے نبی کا طرز عمل میں زندگی میں اپناؤں اور میری زندگی کے اندر خوشی نہ ہو. سنت میری محتاج نہیں ہے, میں سنت کا محتاج ہوں. تو ایک طالب علم کو بخوشی اس پر عمل کرنا چاہیے کہ میری چلوار نسپنڈلی ہو, سارا جہاں ناراض ہو, سارا جہاں مجھے گالیاں دے, سارا جہاں مجھے سمجھے ارے یار بیکورڈ لوگ ہیں, ہاں لیکن میں اپنے نبی کی سنت سے ایک انچ نہ ہٹوں. تو یہ ہوا عشق, یہ ہے عشق کہ نبی کی سنت میں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ صلح حدیبیہ کے موقع پر گئے تھے نا, اللہ کے نبی نے صلح حدیبیہ سے پہلے بھیجا جاؤ عثمان بات چیت کرو کفار مکہ سے اور ان کو سمجھاؤ کہ ہماری تلواریں نیام میں ہیں. اور اس زمانے کے رواج کے مطابق جب تلوار نیام میں ہوتی تھی تو یہ علامت ہے کہ ہم لڑنے بھیڑنے نہیں آئے. ہمارا ارادہ تو صرف عمرہ کرنے کا ہے, ہم عمرہ کریں گے اور چلے جائیں گے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سفیر بن کر گئے. حلیہ کیا تھا؟ احرام باندھا ہوا تھا اور نصف پنڈلی احرام. تو وہاں پر رواج یہ تھا کہ عزت و اکرام اس کا سمجھا جاتا تھا جس کے ٹخنے چھپے ہوں, اور جتنی چادر نیچے ہوتی تھی وہ اتنا بڑا سردار سمجھا جاتا تھا. تو جس کافر کے پاس حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جا کر ٹھہرے, اس نے کہا عثمان یہاں کے رواج کے مطابق تمہیں یہ ذلیل سمجھیں گے, حقیر سمجھیں گے, کمتر سمجھیں گے اور تم سے بات کرنا پسند نہیں کریں گے کہ تمہاری ٹخنے اتنے کھلے ہوئے ہیں, نس فرینڈلی ہو رہا ہے. یہاں تو سردار وہ ہوتا ہے جس کی چادر اور لمبی ہو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ میں تو اپنے محبوب کا طریقہ نہیں چھوڑ سکتا, میں اپنے محبوب کا طریقہ نہیں چھوڑ سکتا. جن صحابی کے ہاتھ سے غالباً حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ لقمہ گرا, انہوں نے اٹھا کر صاف کر کر کھانا چاہا, بھائی یہاں کے لوگ مایوب سمجھیں گے, کیا فرمایا اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء, کیا میں اپنے حبیب کی سنت کو ان بے وقوفوں کی وجہ سے چھوڑ دوں؟ آپ ہنسیں گے لیکن اپنے اوپر ہنسنا, میری مثال پر نا, اپنے اوپر ہنسنا, میں اور آپ اپنے اوپر ہنسیں. میرے والد صاحب مثال دیتے تھے, ایک آدمی تھا ناک والا, وہ ایک ایسی بستی میں چلا گیا جہاں سارے نکٹے تھے, ناک کٹی ہوئی تھی. اب سارے نکٹوں نے کیا کیا, ذرا ہوش سے سننا ہی مثال کو, ہنستے تو ہیں لیکن آگے کی بات کو سمجھتے نہیں. اب سارے نکٹوں نے شور مچا, او ناک والا ناک والا ناک والا, اس ناک والے نے بھی ناک کٹوا دی. بھائی یہ جتنے لوگ اللہ کے نبی کی سنتوں کا مذاق اڑاتے ہیں ان کی مثال تو نکٹے کی سی ہے. نکٹا ہونا عیب دار ہے, نہ کہ ناک کا ہونا عیب دار ہے. ٹھیک, سنت کے خلاف چلنا عیب دار ہے, نہ کہ سنت پر چلنا عیب دار ہے. اب پچاس بھنگی جمع ہو گئے, او بادشاہ لگ رہا ہے, بادشاہ لگ رہا ہے, بادشاہ سلام نے اپنا بھی لباس اتارا, بھنگی والا لباس پہن لیا. ہم مسلمانوں کا یہی حال ہے, ہم مدرسے میں پڑھنے والے طالب علم کو حلق سے سنت سے پیار نہیں ہے, مایوب سمجھتا ہے اپنے لیے, کون استرا پھروائے, مایوب ہے میری زندگی کے لیے. تو میرے عزیز طلبا, میرا ایک جملہ یاد رکھ لینا, جس مسلمان نے نبی کی سنت کو مایوب سمجھا اور سمجھا کہ یہ اس زمانے کے اعتبار سے میچ نہیں کرتی, لوگ کیا کہیں گے, اس مسلمان کو تا قیامت اللہ عزت ادا نہیں فرمائیں گے. جب حضرت مہدی کا ظہور ہوگا نا, پھر کیا ہوگا, اس میں مسلمان مسلمان بنے گا. آپ دیکھیے اسے, وہی مسلمان جس کے دل میں اس میڈیا سے بچاؤ ہوگا, وہی مسلمان حضرت مہدی علیہ رضوان کے ساتھ جہاد پہ نکلے گا. تین ٹولیاں ہوں گی, تین, پہلی ٹولی جو پیچھے رہ جائے گی, چلیں گے ساتھ لیکن وہ پیچھے ہو جائیں گے, نہیں نہیں بھائی آگے تو بھائی اتنے طاقتور لوگ ہیں ہم نہیں لڑتے. حدیث پاک میں آتا ہے یہ کفر پر مریں گے, ان کی توبہ ہی قبول نہیں ہوگی. نعوذ باللہ من ذلک اعاذنا اللہ من, ان کی توبہ ہی قبول نہیں ہے. جہاد سے انکار, اس وقت اسلام اور کفر کی پہچان ہوگا. اب ایک آدمی جو میڈیا کا غلام ہے, ہر وقت جو میڈیا سمجھاتا ہے وہی بات اس کی سمجھ میں آتی ہے, اس کو سمجھ میں آتا ہے بڑے بال میں عزت, ہاں شلوار ٹخنوں سے نیچے کرنے میں عزت. آج طلبا اتنے آئے ماشاءاللہ, آپ کھڑا کر کے دیکھ لیجئے کس کی نسبنلی شلوار ہے, جس کے جذبے سے کہ سارا جہاں ناراض ہو جائے گا, میں نبی کی سنت کو نہیں چھوڑوں گا. یہ جذبہ کہاں ہے؟ کہنے کی ضرورت پڑی درسگاہ کے اندر, جی آپ بال کٹوائیں آپ بال کٹوائیں, فوجیوں کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی, ان کا ہیئر کٹ ایک اسٹائل کا ہوتا ہے اور اس ہیئر کٹ پر ان کو فخر ہوتا ہے. تو مجھے اپنے نبی کی ہیئر کٹ پر فخر نہیں ہونا چاہیے, مجھے اپنے نبی کے طریقے پر فخر نہیں ہونا چاہیے. تو پوری دنیا کے اندر مسلمان ذلیل و رسوا ہے, کس وجہ سے؟ کیونکہ اپنے نبی کے طریقے کو مسلمان ہی وہ حقیر جانتا ہے. آپ دیکھیں ہماری ذہن پر محنت کی گئی, تین قسم کی, پہلے بات بتا دوں, ایک گروہ کفر پر مرے گا توبہ ہی قبول نہیں ہوگی, اللہ میری آپ کی حفاظت فرمائے. ایک گروہ وہ ہوگا جو ان کے ساتھ شریک ہوگا, شہید ہوگا, اعلیٰ ترین شہدا ہوں گے. اور تیسرا گروہ غازی ہوگا, اللہ ان کو فتح عطا فرمائیں گے, اس وقت کے سب سے عظیم ترین انسانوں میں سے انسان ہوں گے وہ, ہاں وہ عظیم ترین ہستیاں ہوں گی. اب حضرت مہدی علیہ رضوان کے ساتھ کیا میڈیا والا جائے گا؟ میڈیا والا نہیں جائے گا, سنتوں کا مذاق اڑانے والا جائے گا. آپ دیکھیں ایک ایک کرتا شلوار صلحاء کا لباس, جسم چھپتا ہے آگے سے بھی پیچھے سے بھی, پینٹ جو کہ بے حیائی پر مبنی لباس ہے, نہ آگے سے حفاظت ہے نہ پیچھے سے حفاظت ہے, لیکن ہماری عقلوں پر اتنی محنت کی گئی ہے کہ آج مسلمان مدرسے میں پڑھنے والا طالب علم بھی پینٹ شرٹ کے لباس کو عزت دار لباس سمجھتا ہے اور کہتے ہیں جی بڑے ایجوکیٹڈ لوگوں سے میری ملاقات ہوئی تھی. آج ہماری ذہنوں کی ہاں غلامی اس قدر ہے, ہم اتنے بڑے غلام بن چکے ہیں کہ ننگے لباس کو ہمارے نزدیک ایجوکیٹڈ لباس کہا جاتا ہے, پڑھے لکھوں کا لباس کہا جاتا ہے. جی زمانے میں معاشرے میں آج 99% اسکول مسلمان بناتے ہیں, لیکن وہ مسلمان بچے کو بچپن سے ننگا لباس پہناتا ہے, بچیوں کو گندا لباس پہنواتا ہے, کیونکہ ذہنی غلام ہے. ہمارا حدود اربعۃ تو آزاد کیا گیا لیکن ہمارے قلوب پر حکومت کی گئی. آج انہوں نے محنت کی, مدرسے میں پڑھنے والا طالب علم انگریزی پر اتنا ٹوٹ رہا ہے, اتنا وہ قرآن کے ترجمے پر نہیں جاتا, اس کو اس کی فکر اس کا غم نہیں ہے کہ میرے قرآن کا ترجمہ کتنا مضبوط ہے, مجھے قرآن پاک کا ترجمہ آتا بھی ہے نہیں آتا, لیکن اس کو اس بات کا غم ضرور ہے مجھے انگلش نہیں آتی. انا للہ و انا الیہ راجعون کے علاوہ کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے. انہوں نے اتنی محنت کی کہ جناب سر پر سنت والی ٹوپی کو عیب دار بنا دیا اور اپنے پی کیپ کو عزت دار بنا دیا, ہمارے سطر کے چھپانے والے لباس کو عیب والا بنا دیا اور اپنے ننگے لباس کو عزت والا بنا دیا. انہوں نے محنت کی, اس محنت کو عوام الناس نے, تو عوام الناس نے میں نے آپ نے بھی قبول کیا, میں نے آپ نے بھی قبول کیا. افسوس تو یہ ہوتا ہے کہ مدرسے کا طالب علم پینٹ شرٹ سے متاثر ہے, مدرسے کا طالب علم پی کیپ سے متاثر ہے. انہوں نے اتنی محنت کی کہ چڈا پہننے والے کو اپ ٹو ڈیٹ لوگ کہا جاتا ہے اور ٹکنا کھولنے والے کو جناب ملہ کے نام سے تعبیر کر کے گویا ملہ ایک گالی بنا دی گئی. الحمدللہ ملہ ہوں, مولوی ہوں, مولا والا ہوں, بھائی کراچی کراچوی کہاں کا رہنے والا, لاہوری لاہور کا رہنے والا, ملتانی ملتان کا رہنے والا, تو مولوی مولا والا نا بھائی, تو کوئی مجھے مولوی کہے تو مجھے اس پر حقارت کیوں سمجھ میں آتی ہے؟ جو مولوی اپنے مولوی ہونے پر حقارت سمجھے تو اس کو مولوی بننے کا حق نہیں ہے, پھر وہ ساری جہاں کے اندر حقیر ہی رہے گا, ذلیل اور رسوائی رہے گا. اور جو اس پر شکر کرے کہ میرے اللہ اس نے مجھے ڈاکو تو نہیں کہا, زانی شرابی تو نہیں کہا, اس نے تو مجھے تیری طرف نسبت کی ہے, اگرچہ میں نہیں ہوں لیکن نسبت تو آپ ہی کی طرف کی, مولوی مولا والا اللہ والا, صحیح ہے؟ تو اس مولوی کی نسبت پر تو فخر ہونا چاہیے. ٹوپی پہنے کا فوری کہ مولوی ہو گئے, جی نہیں مسلمان ہو گیا ہوں ابھی, اب پتہ چلا ہے کہ نبی کی غلامی ہوتی کیسی ہے. ہاں ارے بھائی شلوار ٹکنے سے اوپر, ارے یہ کیا؟ تو انہوں نے اتنی محنت کی, گھٹنے کھلوائے, جناب شرم نہیں آتی. آج مسلمان کو ٹکنے کھولتے ہوئے شرم آتی ہے. انہوں نے اتنی محنت کی کہ مردوں کو ٹکنے کھولتے شرم آتی ہے اور عورتیں کہتی ہیں ملا شلوار سلوانا, ملا شلوار پنڈلیاں کھول رہی ہیں آج عورتیں. محنت کی انہوں نے اس میڈیا ملعون کے ذریعے سے, یہ ملعون موبائل کے ذریعے سے میرے اور آپ پر محنت کی گئی کہ آج طالب علم کو اینڈرائڈ موبائل چاہیے. آج ہماری ماں بہن بہو بیٹیوں سے برقعے چھین لیے گئے, ہاں سر عام ان کا حسن بک رہا ہے, ہم اپنی ماں کو دوسروں کو دکھا رہے ہیں, ماں بہن بہو بیٹیوں کا بیویوں کا حسن بچیوں کا حسن دوسرا دیکھ رہا ہے, سر عام سر بازار فروخت ہو رہا ان کا حسن, شوہر بھی خوش ہے. کیا بے حیائی, ہاں کبھی اپنے نوٹ دوسرے کو دکھاتے ہو؟ پیسے تو تم بینک بیلنس میں چھپا کر رکھتے ہو, سونا چاندی کو جناب والا لاکر میں چھپا چھپا کر رکھتے ہو, تو ہماری بیٹی کی عزت کیا اس 2 روپے کے پیسے سے بھی گئی گزری ہو گئی ہے؟ کہ ہم سب کے سامنے ہمارا مامو ذات بھائی ہے، ہمارا چچا ذات بھائی ہے، ہمارا خالہ ذات بھائی ہے. بھائی جس سے نکاح جائز اس سے پردہ فرض، اس سے پردہ فرض. بھابھی سے نکاح ہاں امکانی درجے میں جائز ہے کہ بھائی طلاق دے دے، بھائی کا انتقال ہو جائے اللہ نہ کرے تو اس سے شادی ہو سکتی ہے، اس سے پردہ فرض عین ہے. الحم والموت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حم ہا میم واو، لوگ اس کا ترجمہ دیور سے کرتے ہیں. اب جب دیور سے ترجمہ کیا تو اردو دانوں کو فوراً ایک راستہ نکلتا ہے کہ جی جیٹھ سے تو نہیں کہا نا جیٹھ. بھائی عربی زبان میں حمون کا لفظ شوہر کے بھائیوں پر بولا جاتا ہے. اب چاہے اس کو آپ جیٹھ کا نام دے دو، چاہے اس کو آپ دیور کا نام لے لو، تو اس راستے نکالتے ہیں. جیسے یہودی راستے نکالتے تھے نا کہ جی ہم نے شکار تھوڑی کیا ہے، وہ تو خود نالی میں بہتی ہوئی گڈھے میں آ گئی. تو اللہ کا عذاب آیا نہیں آیا، ہم پر بھی ایسا عذاب آ جائے گا اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے. تو میرے عزیز ساتھیوں، اپنے آپ کو مولوی ہونے پر فخر کرو، شکر کرو، اور کسی دنیا دار کی دنیا سے متاثر نہ ہو، کسی کی گاڑی سے متاثر نہ ہو، اس کے بنگلے سے، اس کے پیسے سے، اس کے اچھے عمدہ لباسوں سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. بے نیاز ہو کر دیکھنا، یہ بڑے بڑے تمہارے سامنے گھٹنے ٹیٹ کر نہ آئے تو کہنا خرم عباسی کیا کہتا تھا. لیکن بے نیازی چاہیے، صرف ایک اللہ کے نیاز بند ہو جاؤ، ان دنیا والوں کی طرف نگاہ نہ کرنا، پھر دیکھو کہ یہ دنیا والے تمہاری طرف کیسے گھٹنے ٹیکتے ہوئے آتے ہیں، کیسے جھکتے ہوئے آتے ہیں، کیسی عاجزی آتی ہے ان کے اندر. لیکن ہم ہی ان کے پیچھے. طالب علم سے پوچھو تم نے یہ میٹرک میں داخلہ، کیا وہ فلانے تھے نا انہوں نے کروا دیا، ٹھیک ہے مان لیا. تمہارے کہنے سے وہ مدرسے میں تو نہیں آئے، تم ان کے کہنے سے دنیا میں چلے گئے، ایسا ہی ہوا ہے یا کچھ اور کہہ رہا ہوں؟ ہاں میری صحبت کے آنے سے، یعنی میری صحبت سے مراد آپ سب کے پاس آنے جانے سے، ان کو چاہیے تھا کہ وہ خود بھی مدرسے میں داخلہ لیتے، کہ جائے کہ وہ مدرسے میں داخلہ لیتے، میں نے ان کی دنیا سے جو ہے نا حو حصہ لے کر، ان کی دنیا سے متاثر ہو کر، ان کی انگریزیت سے کٹر پٹر سے متاثر ہو کر، میں نے بھی میٹرک کی طرف بھاگنا شروع کر دیا. اب میرا ایک سوال ہے بس آخری، کیونکہ وقت بہت کم ہے، مجھے بتا دو میٹرک کا مقصد کیا ہے، پھر اس کے بعد سیکنڈ ایئر کا مقصد کیا ہے، سوائے ایک چیز کے اور کوئی مقصد نہیں ہے، پیسہ کمانا. مدرسے کا طالب علم جب کسی ڈاکٹر کو دیکھا ہے کہ وہ اپنا راستہ چھوڑ کر کسی اور راستے پہ چلتا ہو، کسی انجینئر کو دیکھا ہے جو اپنا راستہ چھوڑ کر دوسرے راستے پہ، دو گھنٹے بس ڈاکٹری کروں گا باقی آٹھ گھنٹے مزدوری کروں گا، لیکن یہ زہر مدرسوں کے اندر ڈال دیا گیا بری طرح. کوئی اسکولوں کو دیکھ رہے ہو تم جہاں پہ درس نظامی پڑھایا جا رہا ہو، لیکن درس نظامی والوں کو بہت پریشانی ہے کہ بچے کو انگریزی آنی چاہیے، کیونکہ آج ہمارے اکابر کو غلط ثابت کر دیا گیا کہ جب وہ انگریز کے ساتھ ٹکرائے تو انہوں نے یونیورسٹی قائم نہیں کی، انہوں نے دارل دیوبند قائم کیا. تو گویا آج کی تھیوری نے، آج کے معتممین نے، آج کے ناظمین نے، آج کے بڑوں نے اس بات کی تھیوری کو غلط ثابت کر دیا کہ اس وقت جو ہے نا یونیورسٹی کی ضرورت تھی، نہ کہ دارل دیوبند کی ضرورت تھی. اگر دارل دیوبند نہ ہوتا آج مسلمانوں کا ایمان محفوظ نہ ہوتا، ایمان محفوظ نہ ہوتا. تو میرے عزیز طلباء کرام، یہ غلط فہمی ہے کہ جناب والا کہ میں ایک ہی وقت میں ملتان بھی جاؤں گا لاہور بھی جاؤں گا، دو کشتیوں میں سوار ہو گئے تو ٹانگی چڑھ جائے گی ڈوبو گئی. ہاں نہ ہی خدا ملا، نہ وصال سنم، ہاں نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، کچھ بھی نہیں آتا آئے گا، کہیں کے نہیں رہو گے، بس دنیا پرستی کے اندر مبتلا، دنیا پرستی کے اندر. تو خلاصہ یہ کہ جب کرنا ہے تو ہمت کرنی ہوگی گناہوں کو چھوڑنے کے لیے، صرف خانقاہ آ جانا سے نہیں، ہاں کسی اللہ والے کے پاس جہاں مناسبت ہو، خانقاہ عارفی کی ضرورت نہیں، جہاں آپ کو مناسبت ہو، جس طبیب سے آپ کو مناسبت ہو، یہ جانا فرض عین ہے. کونو مع الصادقین اللہ نے فرمایا ہے، آپ سب علماء ہیں. کونو امر ہے، امر وجوب کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک. تو کیا ہے کونو مع الصادقین؟ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اقیم الصلاۃ میں اور کونو مع میں کیا فرق ہے بھائی؟ نماز فرض ہے, کونو مع الصادقین بھی فرض ہے, وہاں امر ہے یہاں پر بھی امر ہے, یہ بھی فرض ہے, اس لیے کہ جناب والا گناہوں کا چھوڑنا اس پر موقوف ہے, اور گناہوں کا چھوڑنا فرض ہے, اور جو چیز جس پر موقوف ہوتی ہے وہ بھی فرض ہوتی ہے, کیونکہ گناہوں کا چھوڑنا صحبت اہل اللہ پر موقوف, لہذا موقوف علیہ بھی کیا ہو جاتا ہے بھائی, فرض ہو جاتا ہے, طہارت موقوف علیہ ہے نماز کے لیے, تو لہذا طہارت بھی فرض قرار دے دی گئی, اسی طرح باطنی پاکیزگی کے لیے کونو مع الصادقین فرض قرار دیا گیا, جہاں مناسبت ہو زمانے طالب علم میں جڑ جاؤ, چمڑ جاؤ, اور اپنے آپ کو کل میت فی ید الغسال اس شیخ کے ہاتھ میں دے دو, اپنے عیوب کو چھپاؤ نہیں, دیکھو ایک دن میں اور آپ بھی اللہ والے بن جائیں گے انشاءاللہ تعالی, اللہ ہمت کرنے کی توفیق عطا فرما دے, دعا کرواؤ بھی کرو بھی, لیکن ہمت خود کرنی ہوگی, ہاں شیخ گھر پہ آ کر آپ کو نہیں روک لے گا, یہ ذکر اذکار کی پابندی انشاءاللہ مجھے اور آپ کو ہمت دلا دے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ایک اہم اعلان جو آپ اپنے اپنے مدرسوں میں بتا دیں گے, دیکھو بھائی یہ محرم شروع ہو چکا ہے نا, تو محرم کے 12 دن تک میں یہ احتیاط کرتا ہوں کہ آپ لوگ کوشش کریں کہ بھائی ادھر ادھر نہ نکلا کریں, تو یہ جیسے کل جمعرات ہے نا, تو جمعرات سے اگلی جمعرات, کیونکہ جمعرات جمعہ تو وہ 9-10 محرم بھی آ جائے گی, پھر 11 ہفتہ ہوگا, 12 جو ہے نا اتوار ہے وہ تیجا نکالتے ہیں پھر, ہاں ایک قوم ہے اللہ کرم فرمائے, تو 12 محرم الحرام تک یہ ہماری مجلس موقوف رہے گی. آپ سے گزارش ہے دوسرے طلبہ کو بھی اطلاع کر دیں تاکہ بیچارے وہاں سے اتنے دور سے نہ تشریف لائیں, صرف آپ لوگوں کی کس کے لیے, تحفظ کے لیے. ہمارے طلبہ ماشاءاللہ ان پہ چہرے پر نور دور سے ہوتا ہے, دور سے نظر آتے ہیں ماشاءاللہ, ہاں کہ اہل دیوبند سے تعلق رکھنے والے یہ طلبہ ہیں, یہ بھی تو نسبت ہے نا کہ دور سے نظر آتے ہیں, اور ظاہر جب آپ آتے ہیں تو ٹولیوں میں آتے ہیں, اور یہ شریر طبقہ ہے اس کو تو شرارت چاہیے تو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے. تو ان دنوں میں ایک تو دعائے انس کا, دعائے انس کے کارڈ ہیں بھائی آپ لوگوں کے پاس, دعائے انس یاد ہے کس کس کو, ذرا ہاتھ کھڑا کریں, بس یہ تو بہت کم طلب, کچھ سمجھو کسی کو بھی یاد نہیں, بھائی ہمارے پاس اتنے کارڈ ہوں گے, جس کو یاد نہیں ہے کارڈ لے لے. اپنی زندگی کا معمول بناؤ, صبح اور شام, فجر بعد عصر بعد, فجر بعد عصر بعد, اس کو لیں اور پڑھنے کی نیت سے, ضائع نہیں کرنا میرے بچوں, یہ فری میں نہیں کارڈ چھپتے, پیسوں سے چھپتے ہیں, آپ پڑھیں گے بس ہمارے پیسے وصول ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. تو وہ لے جو پکا وعدہ کرے کہ انشاءاللہ موت تک پڑھوں گا, الا ایک انسان ہے بھول جائے, کوئی کمزوری ہو جائے تو وہ معاف ہے, لیکن مدرسوں سے مت نکلنا, ادھر ادھر مت جانا, ادھر ادھر وقت کو ضائع مت کرنا, ٹولیوں میں نہیں جانا, ہوٹلوں پہ مت بیٹھنا, اس زمانے میں یہ شریروں کا زمانہ ہے, یہ شریر بہت بہت زیادہ شریر قوم ہے, یہ نقصان پہنچا سکتی. تو سب کو بتا دیجیے گا کہ 12 محرم الحرام تک ہاں طلبہ کے تحفظ کی وجہ سے یہ مجلسیں موقوف رہیں گی, بھی 13 یعنی پیر والا دن ہوگا انشاءاللہ ہماری مجلسیں دوبارہ شروع ہو جائیں گی. سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.